بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آیت ہے 188، یعنی یہ مکمل ہو گئے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے. اسلامی تاریخیں چاند سے ہوتی ہیں، اسلامی مہینہ چاند سے ہے، اور بہت سارے اسلامی احکامات کسی سے وابستہ. ہمارے بچوں کو تو نہ تو اسلامی مہینوں کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی اسلامی تاریخوں کا پتہ ہوتا ہے، حالانکہ حج اسلامی تاریخ کے لحاظ سے، رمضان اسلامی تاریخ کے لحاظ سے، زکوٰۃ بھی اسلامی تاریخ کے لحاظ سے دینی چاہیے. جب آپ زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات طے ہے کہ زکوٰۃ کی ایک تاریخ مقرر ہے جس میں آپ کو اپنے تمام مالیاتی معاملات کو سمیٹ کر یہ اندازہ کرنا ہوگا کہ آپ پر زکوٰۃ کتنی آتی ہے، اور آپ اس دن اپنا تمام مالیاتی نظام کا حساب مکمل کریں. یہ انگریزی حساب سے نہیں ہوگا، اگر انگریزی حساب سے کریں گے تو ہر 10 دن کم ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کو اسلامی تاریخ اپنی زکوٰۃ کے لیے مقرر کرنی ہوگی، اور اگر زکوٰۃ کی یہ تاریخ مقرر نہیں کی تو زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ مثلا اگر آپ نے مثال کے طور پہ اس سال شعبان میں زکوٰۃ دے دی اور اگلے سال آپ نے یکم رمضان کو زکوٰۃ دے دی، تو درمیان میں جو ایک مہینے کے اندر آمد ہوئی یا گیا خرچ ہوا اس کا حساب کیا ہوا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کی ایک تاریخ طے کر لیں گے، مثلا یکم رمضان، تو اب آئندہ سال یکم رمضان آپ دیکھیں گے سونا کتنا ہے، چاندی کتنی، نقدی کتنی، تجارت کا سامان کتنا، چاہے اس میں ایک دن پہلے بھی چیزیں آ گئیں وہ بھی شامل کر لیں. ہر رقم پہ سال گزرنا ضروری نہیں، ورنہ تو آپ حساب ہی کرتے رہیں گے. جب آپ کے پاس آمدنی ایک دن پہلے آئی تو اس کو بھی شامل کر لیں. اب آپ کی آمدنی مثلا 10 لاکھ روپے ہے، اس کے آپ 2.5% دے دیں. لیکن اگر ایک دن پہلے آپ نے اپنی بچی کی شادی کر لی، بچے کی شادی کر لی، یا اپنی ضرورت کا گھر خرید لیا اور اس میں سے آپ نے پیسے نکال لیے، اب آپ کے پاس 1 لاکھ روپے رہ گئے، تو آپ زکوٰۃ 1 لاکھ کی دیں گے. اس دن کا حساب ہے جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ کا ہے، حالانکہ ایک دن پہلے آپ نے سب خرچ کر لیا زکوٰۃ نے، لیکن ایک دن پہلے اور مال آ گیا اس کو اس میں شامل کر لیں. آپ کا اپنا اسکول ہے اور اس اسکول میں فیس آنی ہے، تو یہ فیس بھی آپ شامل کر لیں گے. اگر یہ فیس شعبان کے پہلے مہینوں کی ہے ان کو بھی شامل کر لیں، اور اس میں سے آپ مینیج کر لیں گے اس رقم کو جو آپ نے پچھلے مہینوں کی فون کی فیس دینی ہے، بجلی کی فیس دینی ہے، گیس کی فیس دینی ہے، یا دیگر چیزوں کی فیس رقم دینی ہے وہ مینیج کر لیں گے، اور باقی رقم کی آپ یکم رمضان کو، یکم شعبان کو زکوٰۃ نکال لیں. تو حساب زکوٰۃ کبھی اسلامی مہینے سے ہوگا، انگریزی مہینے سے نہیں. اور اگر تاریخ اب تک مقرر نہیں کی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، آئندہ کے لیے اپنی ڈائری پہ ایک تاریخ مقرر کر لیں کہ میں ہمیشہ یکم رمضان کو، یکم شعبان کو، یا 15 شعبان کو، یا کوئی بھی تاریخ، اس میں اپنا تمام ٹوٹل کر لیا کرو, اور تین چار دن پہلے ہی اپنا حساب مکمل کر کے اس دن دیکھ لے کہ آج اس کے پاس مالیت کتنی ہے, سونا چاندی نقدی تجارت کا سامان. جو لوگوں کے پاس قرض ہے لوگوں نے بھی دینے ہیں اس کو شامل کر لیں, جن کو آپ نے دینے ہیں اس کو مینیج کر لیں, باقی جو رقم بچے گی اس کی زکات دیں. تو زکات کا معاملہ ہے, روزوں کا معاملہ ہے, حج کا معاملہ ہے, ان سب کا تعلق اسلامی تاریخوں سے ہے, اس کا تعلق چاند سے ہے. تو آج ہمارے بچوں کو نہ اسلامی تاریخ کا پتہ ہوتا ہے نہ اسلامی مہینوں کا پتہ ہوتا ہے, اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سال کا پہلا مہینہ کون ہوتا ہے اسلامی اور آخری کون سا ہوتا ہے. تو چاند کا معاملہ یہ بتایا, یس الون کان اہل, لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل ہی مواقع تو لینا سوا حج, آپ انہیں بتا دیجئے یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے. وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن من البر من اتقى, یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پشت کی طرف سے داخل ہو, بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. عربوں میں یہ بات تھی کہ ایک مرتبہ اگر حج کے لیے گھر سے نکل گئے اور کسی وجہ سے واپس لوٹنا پڑا تو اب اس دروازے سے واپس نہیں آئے, کیونکہ میں تو حج کے لیے کیا تھا اور حج کیے بغیر کیسے واپس آ جائے, تو اگر آنا پڑتا تو پشت سے آتے. تو بتائیں یہ کوئی نیکی نہیں, اصل نیکی تو یہ ہے پرہیزگاری, کہ اللہ نے جو بتایا ہے اس میں کوتاہی نہ, اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں خیانت نہ ہو. اصل تقویٰ تو پرہیزگاری ہے, اور اصل نیکی تو تقویٰ ہے پرہیزگاری ہے, اصل نیکی ہے. لوگ بسا اوقات اپنے رواج کے لحاظ سے کچھ چیزوں کو نیکی سمجھ لیتے ہیں اور اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے, اور اس کے خلاف کرنا تو بس بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں, چاہے اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہو. یہ نہیں کرنا لیکن یہ ہوتا رہے, لیکن وہ رواج کی چیزیں ہوتی ہیں, رسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اپنے معاشرتی لحاظ سے انہیں برا سمجھا جاتا ہے, ان میں بڑا پابند ہوتا ہے, لیکن اللہ کے حکموں سے اس کی نافرمانی سے بچنا اور اس میں کوتاہی سے اپنے آپ کو بچانا اس کا اہتمام نہیں. تو یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی ایسے ہی ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان دروازوں سے داخل ہوا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کا تعلق آخرت سے, اسے کہتے ہیں کامیاب. جیسے قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہو گئے, افلح کا لفظ ہے, ایمان والے کامیاب ہو گئے, آخرت کی کامیابی مراد. ورنہ کتنے ایمان والے ہوتے ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی, کتنے ایمان والے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت ہی نہیں ہوتی, کتنے ایمان والے ہوتے ہیں جن کے یہاں خوشحالی نہیں ہوتی, کتنے ایمان والے ہوتے ہیں جو زندگی ازمائشوں میں گزر رہی ہوتی ہے ان کی. تو فلاح سے مراد کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. آپ کی غرازری رہی ہے دو اتوار. قد افلح المؤمنون, تو فلاح سے مراد وہ کامیابی جس کا تعلق آخرت سے ہے, تم فلاح پا جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. ایک آدمی بہت متقی ہے اور پرہیزگار ہے اور بس اوقات زندگی اس کی ازمائشوں میں گزر رہی ہوتی ہے, تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی تو پرہیزگار ہے اور پھر بھی فلاح نہیں ملی. ارے فلاح سے مراد حقیقی زندگی, اصل زندگی, وہ زندگی ہے. باقی یہ تو سفر ہے. ابھی میں نے عرض کیا نیچے کہ سفر میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی کی چاہت پوری ہو جائے اور ہر خواہش پوری ہو جائے, سفر میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یا تو سفر شکر سے وقت گزار لو میاں, مزے وہاں ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, جہاں اور بہت سارے احکامات آئے پیچھے، احکامات کی تفصیل چل رہی ہے، قصاص کی بات آئی، روزوں کی بات آئی، ہاں اس میں اسی طرح ایک بات آئے گی، قتال، جہاد، قتال. اسلام میں لڑائی ہے لیکن اس کے حدود ہیں اور اس کے شرائط ہیں اور اس کے آداب ہیں. جب ان شرائط اور ان آداب کے ساتھ لڑائی کی جائے تو اسے جہاد کہتے ہیں، اور یہ اسلام کا عظیم شان فریضہ ہے. اور اگر ان شروط اور ان آداب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو وہ لڑائی فساد بن جاتی ہے، وہ جہاد نہیں ہوتی، وہ پھر جہاد نہیں ہوتی. اور جہاد میں جیسے قصاص میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی جان بدلے میں اس کی جان چلی گئی، تو بظاہر لگتا ہے پہلے ایک مرا اور اسلام کے حکم سے ایک اور بھی مارا گیا، تو بظاہر لگتا ہے ایک جان چلی گئی. تو ایسی قتال اور جہاد کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ رحمت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت کیسے ہے؟ جیسے ایک پھوڑا نکلے جسم میں، ایک پھوڑا نکلے جسم میں اور وہ پھوڑا آہستہ آہستہ جسم میں پھیل رہا ہو، تو ڈاکٹر کہتے ہیں میاں اس ٹانگ کو کاٹنا پڑے، اگر نہ کاٹا تو یہ پورے جسم کو خراب کر دے گا، اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا، نہ کاٹا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، میاں اس کا یہ حصہ کاٹنا پڑے گا جس سے پورا جسم خطرے سے دوچار ہو جائے گا. ایسی قتال جو جہاد ہوتا ہے اسلام میں، جو رحمت ہے، وہ اس قسم کے سرکش لوگوں کو کاٹنے کے لیے ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر اسے رہنے دیا تو پورا معاشرہ فساد زدہ ہو جائے. جیسے ہم اس طبیب کے بارے میں کہتے ہیں جو پھوڑا کاٹ دے یا انگلی کاٹ دے، کیا کہتے ہیں؟ شکریہ بھائی، شکریہ آپ نے انگلی کاٹ دی، ٹانگ کاٹ، جزاک اللہ، بڑی مہربانی، آپ فیس بھی دیتے ہیں اس کا. ہاں یار اس کی جان بچ گئی یار، ارے ٹانگ کاٹ دی، ارے میری جان تو بچ گئی، ارے انگلی کاٹ دی، ارے میرا جسم بچ گیا. تو اسی طرح جہاد جو اسلام کے اندر ہے اس کی حیثیت ایسی ہے، زہریلے مادے کو ختم کیا جاتا ہے معاشرے سے، سوسائٹی سے زہریلے مادے کو ختم کیا جاتا ہے. جن کی موجودگی میں ایمان محفوظ نہیں، اللہ کا دین محفوظ نہیں، شرم و حیا محفوظ نہیں، اسلام کی بالادستی محفوظ نہیں، اسلام کی سربلندی محفوظ نہیں، الہ اسلام محفوظ نہیں، جب تک اس زہریلے مادے کو نہیں کاٹیں گے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اسلام میں جہاد کی حیثیت ہی ہے، رحمت ہے. اگر رحمت نہ ہوتی تو رحمت والا نبی کبھی ہاتھ میں تلوار نہ لیتے، ٹھیک ہے نا، وہ بدر میں نہ جاتے، وہ احد میں نہ جاتے، وہ حنین میں نہ جاتے، وہ تبوک میں نہ جاتے. انہوں نے 27 کے قریب غزوات کیے اور سینکڑوں جماعتیں بھیجی اس کے لیے، تو رحمت والا نبی کبھی یہ نہ کرتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ رحمت ہے. اور آج دنیا میں آپ کو جو فساد نظر آ رہا ہے، پوری دنیا میں فساد زدہ، وہ اسی وجہ سے کہ مسلمان اسلام کے پوری طور پہ عمل پیرا نہیں، عمل پیرا نہیں. ورنہ جب مسلمانوں کے پاس اسلام عملاً موجود تھا تو دنیا میں ایسا امن تھا، سبحان اللہ، کوئی ایک بر اعظم سے چلتا دوسرے بر اعظم پہ نکلتا اور سونے چاندی سے لدی ہوئی خاتون ہوتی مجالے کوئی انگلی اٹھاتا، سب کچھ محفوظ. اس لیے کہ جہاد کی برکت سے سارا معاشرے سے زہریلا مادہ ختم ہو گیا، زہریلا مادہ ختم ہو گیا. تو یہ رحمت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بھی رحمت والی کتاب ہے، ہمارا پیغمبر بھی رحمت ہے. اور اس کے اندر اور اس نبی نے جب جہاد کیا تو جہاد تو رحمت ہے، ٹھیک ہے. لیکن آج دنیا میں چونکہ کفر کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا زہریلا مادہ جو ہم نے دنیا میں پھیلا رکھا ہے اس کی صفائی ہوگی، تو اسی کو بدنام کر دیا گیا اور ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا جس نے اس فریضے کو بھی بدنام کر دیا. یہ بڑا ظلم ہے. اب لوگوں کو نماز کی بات تو سمجھ میں آ جائے گی, سمجھانا بھی آسان, روزے کی بات بھی سمجھ آئے گی آسان, سمجھانا بھی آسان ہے, عمر حج کی بات سمجھانا بھی آسان ہے, سمجھ میں بھی آ جائے گی. جہاد کی بات سمجھانا بہت مشکل کام ہے, اس لیے کہ جتنا پروپیگنڈا اس کے بارے میں ہوا ہے, نماز کے بارے میں نہیں ہوا, حج کے بارے میں نہیں ہوا, روزے کے بارے میں نہیں ہوا, زکات کے بارے میں نہیں ہوا, جتنا اس کے بارے میں ہوا, اس لیے سمجھانا مشکل ہے. ارے یہ قرآن میں تو ہے, تو اسلام میں جنگ ہے لیکن اس کے آداب اور اس کے شرائط ہیں. اگر ان آداب اور شرائط کی روشنی میں وہ جنگ ہوگی, وہ جہاد ہے, وہ عبادت ہے, وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اور اگر ان آداب اور شرائط کی رعایت نہیں رکھی جائے گی تو وہ فساد ہے, وہ پھر فساد ہے اور پھر اس کا نقصان ہے. تو یہ جو قرآن اللہ قرآن مجید میں اللہ کریم کہہ رہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ, جہاد کی سب سے بنیادی شرط تو یہ نا کہ وہ عہدے کے لیے نہ ہو, منصب کے لیے نہ ہو, زمین کے لیے نہ ہو, جاگیر کے لیے نہ ہو, وطنیت کے لیے نہ ہو, علاقے کے لیے نہ ہو, قومیت کے لیے نہ ہو, اصلیت کے لیے نہ ہو, مفادات کے لیے نہ ہو. جہاد تو وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے, پھر اللہ راضی ہو جائے اور پھر اس جہاد میں اس اللہ کی دی ہوئی ہدایات پہ عمل کرتا. وقاتلوا فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا, ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں, ولا تعتدوا, اور زیادتی نہ کرو. سبحان اسلام میں جنگ ہے لیکن جو تم سے نہیں لڑتا نا, بوڑھے نہیں لڑ سکتے ان پہ ہاتھ مت اٹھاؤ, عورتیں نہیں لڑتی ان پہ ہاتھ مت اٹھاؤ, بچے نہیں لڑتے ان پہ ہاتھ مت اٹھاؤ. انسانی حقوق کا جتنا تحفظ اسلام میں ہے کہیں بھی نہیں, میدان جنگ کے اندر بھی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے. اور آج جو انسانی حقوق کا ڈنگا بجا رہے ہیں, بتائیے ان کی بمباری سے کیا ہوتا ہے, بستیاں, شہر, ملک اجڑ کے رہ جاتے ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا, ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں, اور اس میں بھی زیادتی نہ کرو. سبحان اللہ, ان اللہ لا یحب المعتدین, یقین جانو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے شرائط ہے, حدود ہے, اس سے آگے بڑھو گے وہ عبادت نہیں رہے. مغرب کی تین رکعتیں نا, چار پڑھو گے حدود سے آگے بڑھ گئے عبادت نہیں رہی. فجر کی دو رکعتیں ہیں نا, حدود سے آگے بڑھ گئے چار پڑھ لی, حدود سے آگے بڑھ گئے عبادت نہیں رہی. جنگ ہے نا, قتال ہے, جہاد ہے نا, حدود سے آگے بڑھ گئے, ٹھیک ہے نا, وہ عبادت نہیں رہی. حد سے نہیں, جو شریعت نے حدود بتائے ہیں اس کے مطابق. ان اللہ لا یحب المعتدین, واقتلوا, تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو, حیث ثقفتموہم, جہاں پاؤ انہیں قتل کرو. وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم. سبحان اللہ, دیکھیے ذرا بھائی, تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. والفتنۃ اشد من القتل, اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے. جہاں تم پاؤ انہیں قتل کر لو, یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی کافر کو جہاں پاؤ پکڑ کے مار دو, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اگر مسلمانوں کے ملکوں میں اقلیت رہتے ہیں, کافر رہتے ہیں, اور کوئی اس پہ زیادتی کرتا ہے اور اس زیادتی کا ازالہ اس دنیا میں نہیں کرتا, تو کل میں اس اقلیت کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کا بدلہ اس مسلمان سے دلواؤں گا جس نے دنیا میں اس پر زیادتی کی. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کے جسے کہیں کہ حکومت کے نظام کے تحت رہ رہا ہے اور اس ذمہ داری کے تحت رہ رہا ہے. ایسا مطلب نہیں کہ جہاں تم اقلیت کو پالو اور جہاں تمہیں کافر ملے تو اسے مار دو, ایسا نہیں. ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا موجود ہے؟ آپ ایک یہودی بچی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے, آپ ایک یہودی بچی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے, ایسا نہیں. مطلب یہی ہے کہ جو دشمن تم سے قتال کر رہا ہے اور اس نے صلح کے سارے احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے اور جو معاہدے ہیں اس کو نظر انداز کر دیا ہے اور وہ تم سے لڑنے کے تیار ہے, تم بھی لڑو پھر, اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. والفتنۃ اشد من القتل, ایک آدمی کی جان لینا بہت بری بات ہے لیکن بے دینی اس سے بڑا فتنہ ہے, یہ قتل سے بھی بڑی بات. کوئی آدمی آپ کو دین سے روک رہا ہے, عقیدہ اسلام سے روک رہا ہے, تو یہ چیز قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بے دینی اس لیے کہ مسلمان دین کی خاطر جان دے دیتا ہے, دین سب سے بڑی چیز ہے اور بے دینی سب سے بڑی برائی ہے. والفتنۃ اشد من القتل, اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے. آپ کی آیت نمبر آپ ذرا اس کو دیکھیں نا, آپ کے پاس تفسیر ہے, اس تفسیر میں حاشیہ نمبر 122 ہے, تھوڑا سا میں اس کو دیکھنا دیتا ہوں. لفظ فتنہ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا, جس میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کی بھی ہے, اور شاید یہاں یہی معنی مراد ہے. مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر امن سے روکنے کے لیے بدترین تشدد روا رکھا ہوا, مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے, تشدد کر رہے تھے, اور مسلمانوں کا قصور کیا تھا کہ مسلمان دین پہ چل رہے تھے. لہذا بظاہر یا مقصد یہ, اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں, کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں, لیکن فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے, اور جہاں فتنے کا سدے باب قتل کے بغیر ممکن نہ ہو وہاں قتل کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں. وہی میں نے جہاں زہریلے مادے کو نکالنے کے لیے قتل کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تو وہاں یہ قتل ہوگا, قصاص میں بھی ہوتا ہے, اس کی بھی جان لی جاتی ہے. زانی کی سزا بھی, شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کی سزا بھی کیا قتل ہے, پتھروں سے سنگسار کر دینا, مار دینا, ٹھیک ہے نا. ایسی جو آدمی ڈاکہ مارتا ہے اس کو بھی سولی پہ لٹکانا ہے. ایسی میدان جہاد کے اندر بھی قتل ہوتے ہیں. تو اگرچہ قتل کرنا کسی کی جان لینا اچھی بات نہیں, لیکن جب بسا اوقات سامنے والا ظلم جو کر رہا ہے اور جو زیادتی کر رہا ہے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے سوائے قتل کے کوئی چارہ کار نہیں, تو پھر اسلام نے وہاں سزائے مقرر ایسے کی ہیں, وہاں قتل کی ایسی اجازت دی ہے کہ وہاں پھر قتل کر دینا رحمت بن جاتا, عبادت بن جاتا. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک آدمی کا پھوڑا کاٹ رہے, انگلی کاٹ رہے, ویسے انگلی کاٹنا کوئی اچھی بری بات تو نہیں, پاؤں کسی کاٹ دینا کوئی اچھی بات تو نہیں, لیکن جو پھوڑا نکلا ہوا ہے وہ جسم میں سلائٹ کر رہا ہے اور اسے کاٹے بغیر اور تو چارہ کار نہیں. تو اب یہ کاٹ دینا ہی اچھا ہوگا. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اگرچہ قتل کرنا اچھی نہیں لیکن تشدد اور ظلم اور دین پر عمل کرنے کے لیے یہ رکاوٹیں پیدا کرنا, یہ جو فتنہ ہے اشد من القتل, یہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه, اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں, ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو. مسجد حرام کے پاس, حرم, حرم کا مقام, حرم ایک ایسی جگہ ہے جہاں قتل کرنے کی اجازت نہیں, اس کی حرمت ہے, اس کا احترام ہے. لیکن اگر کوئی دشمن تمہیں قتل کر رہا ہے اور خود لڑنے پہ آمادہ ہو گیا ہے تو پھر تم اس کے جواب میں اسے قتل کر سکتے ہو, اس کی اجازت پھر تمہیں مل گئی. فرمایا کذالک جزاء الکافرین, ایسے کافروں کی سزا یہی ہے. فإن انتہوا, پھر اگر وہ باز آ جائیں, تم سے نہ لڑے, قتال نہ کریں, اور تمہارے خلاف یہ سازشیں نہ کریں, اور دین پر عمل کرنے کے لیے تشدد اور ظلم سے باز آ جائیں, تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے, ان کی ساری کوتاہیاں معاف فرما دیں گے. ماضی کو سب اللہ رب العزت اپنی رحمت سے درگزر فرما دیں گے. فَإِنْ اِنْتَهَوْا, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یعنی جہاد اس وقت تک ہے دنیا میں جب تک کہ کافر کی طاقت اتنی کمزور نہ ہو جائے کہ اس کی طاقت اور قوت اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے. جس دن اس کی یہ طاقت ختم ہو گئی اس وقت تک جہاد موجود, جب تک کہ کفر کی طاقت اتنی کمزور نہ ہو جائے کہ وہ دین پہ تمہارے کہیں دنیا میں رکاوٹ نہ بنے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الجہاد ماض الى یوم القیامہ, جہاد جاری رہے گا قیامت کے دن تک. یہ طاقت ختم ہو گئی تھی دنیا میں. اسلام جو آیا نا, دنیا میں اسلام جو آیا اللہ نے بھیجا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے اور انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر اللہ کا قانون نافذ کرے. یہ تو ہم نے کمانا پینا شروع کر دیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا, ہم پیدا کیوں ہیں, ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. اللہ نے جو اپنا قانون بھیجا تھا اس لیے بھیجا کہ دنیا میں اللہ کا قانون چلے گا اور یہ انسان اللہ کی نیابت کرے گا. لیکن اب تو یہ انسان اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے گھر کے اندر بھی آزادی کے ساتھ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتا. اسلامی خطوں کی بات چھوڑی ہو تو ختم ہو گئے. اسلامی دنیا میں تو ایسی مخلوق اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو اسلام چاہتی نہیں ہے. مسلمان اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی پورے دین پہ چلنا اس کے لیے مشکل ہو, حلال کمانا مشکل, حلال طریقے سے کام کروانا مشکل, جائز طریقے سے اپنے معاملات کرنا مشکل. ہاں ناجائز طریقے سے آسان ہے, ناجائز طریقے سے آسان, حلال طریقے سے مشکل. تو فرمایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. سبحان اللہ, دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو. فَإِنِ انْتَهَوْا, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے. کوئی مظلوم ہے, کوئی ظالم نہیں ہے تو پھر کسی پہ زیادتی نہیں, صرف ظالم پہ تشدد ہے, سزا اسے ملے گی. اور کوئی بے قصور ہے اور کوئی اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا, تو اس پہ تو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس پہ زیادتی ہو. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جیسے مسجد حرام حرمت والی جگہ ہے وہاں قتل نہیں ہے, ایسی کچھ مہینے بھی ایسی ہیں جن کا اپنا تقدس ہے اور جن کی اپنی حرمت ہے, ان مہینوں کے اندر بھی جنگ بند ہو جایا کرتی. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تھا اور جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی اس حرمت کو برقرار رکھا. دیکھیے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص, حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ, یعنی اگر حرمت والے مہینے کے اندر وہ اس حرمت کا خیال رکھتے ہیں تم بھی اس حرمت کا خیال رکھنا. والحرمات قصاص, اور حرمتوں میں بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی ویسی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر. اگر اس نے اس حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہ کیا اور وہ آمادہ قتال ہوا, لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گیا, تم بھی پھر اس کو جواب دو, پھر اسے جواب دو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے ہو, یعنی تم حدود سے تجاوز نہ کرنا, جتنا شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے بس اتنا ہی کرنا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. واعلموا ان اللہ مع المتقین, اچھی طرح سمجھ لو اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اس کا خوف, جو اس کا خوف دل میں رکھتے. یعنی اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو دشمنوں کے مقابلے میں اور اللہ کی مدد اور نصرت چاہتے ہو باطل کے مقابلے میں, تو پھر تقوی کا توشہ اپنے ساتھ رکھنا, پھر تقوی کا توشہ اپنے ساتھ رکھنا, اس کی بدولت اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. اور ظاہر جہاد کے لیے اور قتال کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے, جان بھی لگتی ہے مال بھی لگتا ہے, جان بھی لگتی ہے مال بھی لگتا ہے. تو مسلمانوں کو حکم دیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. سب سے اچھا مال خرچ کرنے کی جگہ وہ ہے جس سے اللہ کے دین کی اشاعت ہو, جس میں اللہ کے دین کی حفاظت ہو, جس میں اللہ کے دین کی, جس سے اللہ کا دین ہو. سب سے اعلیٰ درجے کا مصرف جو ہے مال کے خرچ کرنے کا کون سا ہے, جس میں اللہ کے دین کی حفاظت ہو. یہ سب سے اعلیٰ مصرف. ایک آدمی نمازی ہے اور ایک آدمی بے نمازی ہے, اور ایک آدمی کو آپ کھانا کھلائیں گے تو وہ بے نمازی بنے گا اور اس کی بے نمازی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا, اور ایک آدمی نمازی ہے اس کو آپ کھلائیں گے, ہیں دونوں غریب, دونوں غریب ہیں, لیکن زیادہ افضل کہاں ہوگا, جو نمازی ہوگا, کیونکہ اس کو صحت ملے گی تو اللہ کی عبادت کرے گا, اور اس کو صحت ملے گی تو اللہ کی اور نافرمانی کرے گا. تو جس قدر نیکی کے راستے میں جس سے دین کو تقویت ملے, اللہ کی دین کی حفاظت ہو اور اس کی اشارت ہو, اس میں خرچ کرو گے تو اس سے وہ اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو, اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ آیت بھی بڑی سمجھنے کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, کہ جہاد بھی مت کرو. ظاہری بات ہے اپنے آپ کو جہاد کے لیے بھیجنا, اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو تو خطرے میں ڈالنا, اور قرآن کی آیت آپ پڑھتے بھائی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ٹھیک ہے, اس آیت کا بھی لوگ بڑا غلط استعمال کرتے. تو وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, بڑے آدمی تھے, اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان تھے. پر میں تمہیں بتاتا ہوں اس آیت کے نزول کے بارے میں, یہ کب اتری. ہوا یہ کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے اور اسلام مدینہ سے ہوتا ہوا باہر نکلنے لگا, اور اسلام کو قوت اور طاقت ملنے لگی, پھیلنے لگا, لوگ اسلام کی طرف آنے لگے. تو ہم لوگ جنہوں نے ایک عرصے تک اپنی زمینوں سے اور اپنے کھیتوں سے اور اپنے کاروبار سے نظریں ہٹا کر پوری کی پوری صلاحیتیں دین کی حفاظت میں لگا رکھی تھی, ہمارے دلوں میں یہ سوچ آئی کہ اب کچھ دنوں کے لیے اس کام سے چھٹی لیں گے, اور اپنا کاروبار بھی دیکھیں گے, اور اپنے باغات بھی دیکھیں گے, اور اپنی زمینیں بھی دیکھ لیں گے, اور ان چیزوں کو بھی ذرا دیکھ لیں گے. تو جیسی ہمارے دلوں میں یہ سوچ آئی, ابھی تک ہم نے کیا نہیں, سوچ آئی, تو قرآن کی یہ آیت آئی اپنے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت پہ مت ڈالو. یہ آیت اس وقت اترو, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کی دین کے حفاظت اور ارشاد کے لیے کچھ نہیں کرے گا تو یہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ اس معاشرے کے اندر اللہ کی حکموں کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا اور اللہ کی نافرمانی کرنا آسان ہو جائے گا. یہ اپنے گھر کے اندر بھی ہوگا نا بھائی, اپنے گھر کے اندر بھی, تو اس کی اولاد بھی اس کو اللہ کے حکم نہیں پورا کرنے دے گی. یہ ایک چار دیواری کے اندر بھی ہوگا نا بھائی, اس کا شوہر اس کو اللہ کے حکموں پہ نہیں چلنے دے گا. ایک دور میں ایسی بے دینی کی فضا بن جائے گی, لیکن یہ ایک دم نہیں بنی, یہ اس وقت بنتی ہے جب مسلمانوں نے اللہ کی دین کی حفاظت اور اس کے اشاعت کے لیے جان دینا, مال دینا, وقت دینا, صلاحیت دینا, یہ جب مسلمان چھوڑ دیتا ہے تو بے دینی اس قدر فروغ پاتی ہے کہ وہاں نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے, برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا, یہ ہے اپنے آپ کو ہلاکت. اس لیے قرآن میں ایک بہت چھوٹی سی سورت ہے, اور چھوٹی سی صورت کیا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پورا قرآن نہ بھی اترتا اور صرف یہ ایک صورت اترتی تو مسلمانوں کی اور انسانیت کے نجات کے لیے اس کا یہ دستور العمل کافی تھا. اور وہ سورت تھی سورہ اثر, جس میں اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر, انسان تو نقصان میں ہے, اللہ کہہ رہے نقصان میں, لیکن نقصان سے کون بچائے؟ جس میں چار خوبیاں ہیں, ایمان لے آئے, اچھے کام کیے, اور تیسری بات وتواصوا بالحق, حق کی نصیحت کرتا رہتا, وتواصوا بالصبر, اور ساتھ ساتھ صبر کرنے کی استقامت کے ساتھ دین پہ چلنے کی تلقین کرتا رہتا. صرف اپنی انفرادی دینداری بھی کافی نہیں, حق کی نصیحت کرتا رہنا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر یہ نہیں کرے گا تو ایک وقت آئے گا اس کے اپنے گھر میں اس کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. بچوں کا خیال نہیں رکھا, گھر والوں کا خیال نہیں رکھا, شادی کا موقع آیا, ابا جان مجبور ہو گئے, دادا جان مجبور ہو گئے, نانا مجبور ہو گئے, اب وہی کرنا پڑ رہا جو نواسیاں کر رہی ہیں, جو پوتے کہہ رہے ہیں, جو بیٹے کہہ رہے ہیں, جو گھر والے کہہ رہے ہیں, وہی کرنا پڑ رہا. قصور کہاں ہوا؟ قصور وہاں ہوا کہ اپنی عبادت تو کرتے رہے لیکن گھر والوں کی دینداری کی فکر نہیں کی. گھر والوں کی دینداری کی فکر نہیں, آج یہ بھی دین پہ نہیں چل رہا. تو یہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنا ہے جب مسلمان دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے اپنے وسائل نہیں لگاتا, اپنی صلاحیت نہیں لگاتا, اپنی جان نہیں لگاتا. پھر بے دینی اس قدر فروغ پاتی ہے کہ ایک آدمی کے لیے نیکی کرنا مشکل, برائی کرنا آسان. آپ بازار میں جائیے نا, کہتے ہیں یار جھوٹ کے ساتھ تو کاروبار ہو سکتا ہے, سچ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا, رشوت کے ساتھ تو کام ہو سکتا ہے, صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی مصیبت ہے, مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ملک میں ہیں, مسلمانوں کے بازار ہیں, مسلمانوں کا معاشرہ ہے, مشکل ہو گئی. یہ وجہ وہی ہے کہ مسلمانوں نے ہر چیز کے لیے بہت کچھ لگایا ہے لیکن دین کے لیے تو اس کا فکر ہی نہیں. یہ بھی میری ذمہ داری ہے, دین کو زندہ کرنا ہی میری کوئی ذمہ داری ہے. ہاں ٹھیک ہے, کہیں دین کو زندہ کرنا اس کے فرائض میں داخل ہے اور کہیں دین پہ زندہ کرنا اس کو اجر و ثواب کا باعث ہے. گھر میں دین زندہ کرنا فرائض میں داخل ہے, جیسے نماز فرض ہوتی ہے ایسی فرض ہے, کیونکہ وہاں ایسی اختیار ہے. باہر ریڈی والا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو دین کی طرف بلانا, برائی سے روکنا فرض تو نہیں ہے لیکن ثواب بہت, انعام بہت. لیکن جو اس کے دائرہ اختیار میں اس کا دفتر ہے, اس کا اپنا دائرہ اختیار ہے, وہاں تو فرض ہے. تو اسی کا ذکر فرمایا, یہ ہے فتنہ. وانفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. وأحسنوا, اور نیکی اختیار کرو. ان اللہ يحب المحسنين, بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. وأتموا الحج والعمرة لله, یہ قتال کے بعد پھر آگے بات آ گئی حج عمرے کی. احکامات کا سلسلہ چل رہا تھا, انہی احکامات میں ایک حکم حج کا بھی ہے اور عمرہ ہے. وأتموا الحج والعمرة لله, اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اللہ کی شان ہے, جہاں قرآن میں نماز کا ذکر آیا نا تو یوں کہا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. اور جب روزے کی بات آئی فرمایا کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض. اور جب زکوٰۃ کی بات آئی تو آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. وہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر نہیں آیا, لیکن جب حج کی بات آئی تو خاص طور پہ کہا حج کرو اللہ کے لیے. اس لیے کہ انسان کا نفس بڑا چور ہے, عام طور پہ یہ حج جیسی عبادت ریا کی نظر ہو جاتی ہے, دکھلاوے کی نظر ہو جاتی ہے, سیر سپاٹے کی نظر ہو جاتی ہے, تفریح کی نظر ہو جاتی ہے, یا بھیک مانگنے کی نظر ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے ایک وقت ایسا آئے گا جن کے پاس پیسہ ہوگا وہ حج عمرہ کریں گے تفریح کے لیے. چلو یار اس دفعہ عمرہ کر لیتے ہیں, یار اس دفعہ ملیشیا نہیں جاتے, انگلینڈ نہیں جاتے, اس دفعہ عمرہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس دفعہ حج کر لیتے ہیں یار. کہیں گئے نہیں نا, باہر نکلے نہیں حج کر لے. تو فرمایا جن کے پاس دولت ہوگی وہ حج کریں گے تفریح کے لیے, اور جو فقیر ہوں گے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کرنے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور کوئی کسی کے اغراض کچھ ہو رہا ہوں گے. ٹھیک ہے, تو خاص طور پہ اس عبادت کے لیے کا حج عمرہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے. حج عمرہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو فرمایا واتم الحج والعمرۃ للہ, حج عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو. فإن أحصرتم فما استيسر من الحج, اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کی حضور پیش کر دو. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله, اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ دور دراز کے سفر ہوا کرتے تھے اور حج کے موقع پہ اتنے جانور بھی نہیں ہوا کرتے تھے, تو لوگ حج کی قربانی ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اور اگر حج کی قربانی ساتھ لے گئی اور تمہیں کسی وجہ سے حج پہ نہیں جانے دیا گیا تو قربانی بھیج دینا تاکہ اس کی قربانی وہاں ہو جائے, اور جب وہ ہو جائے پھر تم احرام اتار دینا. اس کا تذکرہ فرمایا فمن کان منکم مریضا او بہ اذم من رأسی ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. ہاں, اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے. فإذا أمنتم یہاں تک کہ امن حاصل کر لو. فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر من الحج, جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے اور جو قربانی میسر ہو اللہ کی حضور پیش کرے. یعنی اسے ہم کہتے ہیں حج قران, کہ ایک ہی سفر میں ایک آدمی عمرہ بھی کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے, ایک ہی احرام کے ساتھ دونوں ساتھ ملا کے کر رہا ہے, تو پھر اس کے شکرانے کے طور پہ وہ ایک قربانی بھی کیا کرتا ہے. یہ شکرانے کی قربانی ہوتی ہے کہ اس نے ایک ہی احرام کے اندر دو مزے لے لیے, حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا. اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں حج قران. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم, اور کسی کے پاس اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھے اور سات روزے اس وقت جب وہ گھر میں لوٹ کے واپس آ جائے. تلک عشرۃ کاملۃ, یہ کل دس روزے ہو گئے. ذلک بمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام, یہ حکم ان لوگوں کے لیے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے, یعنی دور دراز سے سفر کرنے والے اور حج قران کر رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے ہے کہ وہ ساتھ قربانی بھی کر لیں. قربانی میسر نہ ہو, غریب آدمی ہیں, تو پھر روزے رکھ لیں دس. اس طریقے سے اس کا یہ حج عمرہ ایک ہی سفر کے اندر اور ایک ہی احرام کے اندر درست ہو جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جان رکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. کوتاہی نہ کرنا اللہ کے حکموں میں اور زیادتی نہ کرنا. الحج اشہر معلومات, حج کے چند مہینے متعین ہیں. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال اسلامی مہینہ, ذی قعدہ ذی الحجہ. یعنی چند مہینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یکم شوال کو حج کا احرام باندھ لے درست, یکم شوال. اس زمانے کے اندر تو لوگ بیل گاڑیوں پہ آیا کرتے نا, گدھا گاڑیوں پہ آیا کرتے تھے, تو دو مہینے پہلے احرام باندھ لیا کرتے, ڈھائی مہینے پہلے, ہاں دو مہینے پہلے احرام باندھ لیا کرتے. تو یکم شوال سے حج, یہ مہینے شروع ہوئے تھے کس کے؟ حج کے, کہ آدمی اس سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتا, اس سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتا. ٹھیک ہے, اور اب تو ماشاءاللہ یہاں بیٹھے اور فوراً جو ہے چار گھنٹے کے بعد آپ حرم موجود ہیں, آسانیاں ہیں. پہلے لوگ تو بڑی مشقت کے ساتھ یہ سفر کیا کرتے تھے, اور سبحان اللہ قدردان بھی ایسے ہوتے تھے کہ ہر منزل پہ جہاں ٹھہرتے شکرانے کے نفل پڑھتے, اور ہر منزل پہ جہاں ٹھہرتے شکرانے کے نفل پڑھتے. وہ حج کا سفر پاؤں سے نہیں ہوا کرتا تھا, سر کے بل ہوا کرتا تھا. وہ حج کا سفر پاؤں پر نہیں ہوا کرتا, سر کے بل ہوا کرتا تھا. قدم قدم پہ اللہ کے ہاں شکرانے کے نفل پڑھا کرتے تھے. بتائیے پھر وہ حج سے کیا لے کچھ لے کے آتے. اب تو ماشاءاللہ اتنی سہولتیں ہیں, یہاں سے اڑے وہاں پہنچے, اور اب تک یہیں دکان بھی پڑے یا فیکٹری میں پڑے واپس بھی آ جاتے ہیں. دل تو یہی ہوتا ہے. تو وہ بڑا مشقت کا سفر ہوا کرتا تھا, اور جسم گرد آلود ہوا کرتا تھا, اور قدم قدم پہ شکرانے کے نوافل ہوا کرتے تھے. وہ حج حج ہوا کرتا تھا, حج حج ہوا کرتا تھا. الحج اشہر معلومات, حج کے چند مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے, نہ کوئی گناہ کرے, نہ کوئی جھگڑا کرے, تو حج کے اندر یہ تمام چیزیں نہ کرے, تو اس کا حج ایسا ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حج ایسا کرے گا تو وہ حج کر کے ایسا لوٹے گا جیسے اماں کے پیٹ سے ابھی لوٹا, اماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اور خاص طور پہ اس میں جس بات کا ذکر کیا کہ بد اخلاقی کے کوئی گناہ نہیں ہو, ان تمام چیزوں کا تعلق اس سے بد اخلاقی سے, فحش گوئی نہیں کرے گا, کوئی گناہ نہیں کرے گا, اور خاص طور پہ جھگڑا نہیں کرے گا. آپ کہیں گے نماز پڑھنے جانا کوئی جھگڑا کرے گا, حج کرنے کا جانا کوئی جھگڑا کرے گا؟ اور یقین جانیے جتنے حج میں جھگڑے ہوتے ہیں کہیں بھی نہیں ہوتے. ہم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جائے تو راستے میں نا ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تو وہاں میاں بیوی آپس میں لڑائی ہو گئی اور اس نے کوئی طلاق دی کسی بات پر. طلاق کیسے دے دی؟ یوں کہہ دیا کہ یہاں سے ہم جائیں گے نہیں, اگر گئے تو تیرے کو طلاق, یہ کہہ دیا. اب ان کے شرطے نے تو ان کی گاڑی چڑھا دی, شرطے تو وہاں گاڑی نہیں کھڑی کر دیتے, گاڑی تو چل پڑی, بیوی ہاتھ سے چلے گی. تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اور خوب اس وقت ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب شیطان کا آدمی کنکریاں مار کے لوٹتا ہے نا تو بہت جلدی وہ بدلہ چکاتا ہے, پھر بہت جلدی بدلہ چکاتا ہے. گئے تھے دوست بن کے, واپس آ گئے دشمن بن کے, لڑ جھگڑ کے آ گئے. تو خاص طور پہ بڑا صبر کا ماحول ہوتا ہے, بڑا صبر, یہ حج کا سفر بڑا صبر آزما ہوتا ہے, بڑا صبر آزما, اس لیے کہ سفر ہوتا ہے اور چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, نیند آگے پیچھے, کھانا پینا آگے پیچھے, بہت ساری چیزیں طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, اور پھر مشقت بھی ہوتی ہے. تو خاص طور پہ حج کے بارے میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال حج, کہ وہاں فحش بات نہ کریں, کوئی گناہ نہ کریں, کوئی جھگڑا نہ کریں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جو نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لیں گے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو, کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی. زاد راہ یعنی تم وہ بھیک نہ مانگو, اتنا لے جانا تاکہ تمہارے خرچے پورے ہو جائیں. اور دوسری بات یہ کہ تقوی کو ساتھ لے کے جانا, پرہیزگاری کو ساتھ لے کے جانا, تاکہ تمہارا حج بڑھیا ہو جائے, تمہارا حج بڑھیا ہو جائے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو, اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو. یعنی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے محسن کو ناراض نہیں کرتا, اور حماقت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا کھائے اور جو اس کو عطا کرے اسی کی نافرمانی. یہ کم عقلی کی علامت. عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن حقیقی کی نافرمانی نہیں کرتا. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک. اس سبق کے بارے میں کچھ باتیں رہتی ہیں, میں اگلے سبق میں انشاءاللہ عرض کروں گا. جی کوئی بات؟ دونوں زکات, اگر کسی نے قرض لیا ہوا یا کسی کے پاس پیمنٹ باقی ہے اور امید نہیں ہے کہ یہ پیمنٹ واپس کرے گا, ٹھیک ہے نا, تو اگر امید نہیں ہے تو پھر اس رقم پہ زکات نہیں ہے. ہاں البتہ اس نے اگر دے دی 3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, تو جتنے سال ہو گئے ان کی زکات اس میں سے نکال دی ہوگی. ایک بات سمجھیے کہ مسجد کے بارے میں ذرا لوگ اچھی مسجدیں بنانا بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ ہاں مسجد اچھی بنانا بری بات نہیں, البتہ یہ کہ جیسے آپ بنگلوں میں رہتے ہیں تو مسجد میں ایسی خوبصورت ہو ورنہ آپ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے. جس طریقے سے گھر ہوں اسی طریقے سے اللہ کا گھر بھی ہو. البتہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ مسجد اس لیے بنانا تاکہ اس سے نام و نمود ہو اور اس سے شہرت لینا مقصود ہو اور اس سے ریاکاری مقصود ہو اور وہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں. جیسے یہ خلیج میں بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں, وہاں ہدایت کا پیغام نہیں ہے, وہ خالی ایک تفریقہ بنا دی, ٹھیک ہے نا؟ ان کی مذمت ہے جو محض نام و نمود کے لیے یا تفریقہ کے طور پہ مساجد بنائی جائیں, ٹھیک ہے نا, اور اس میں حق سچ کا پیغام اور ہدایت کی بات تبلیغ کا پیغام وہاں اس پر اس میں کوئی چیز نہ ہو تو ایسی مساجد کی مذمت ہے. ورنہ اچھی مساجدیں صاف ستھری مساجدیں, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ بنگلوں میں رہ رہے ہیں تو آپ کو جب تک اس ماحول کی مساجد نہیں ملے گی تو آپ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے؟ اور آپ کو اچھی مسجد مل گئی جہاں آپ کو آ کر سکون ملے تو ظاہر ہے آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے مسجد میں آنا آسان ہو جائے گا. تو اس قسم کی مساجد کی مذمت ہے. باقی جہاں تک تعلق عمارتوں کا ہے اور وہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جی جی اس میں نہیں مختلف نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھو برائی تو پھیلے گی, برائی تو پھیلے گی, اور برائی ایک وقت آئے گا کہ بروں پر ہی قیامت آئے گی, برائی پھیلے گی اور بروں ہی پر قیامت آئے گی. لیکن میں کیوں برا بنوں؟ میں تو اپنی طرف سے کوشش کروں کہ اللہ مجھے نیکی پہ رکھے اور نیکی پہ خاتمہ رکھے. ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھ تک اس وقت تک زندگی عطا فرما دے جب تک میرے لیے جینا بہتر ہو, اللہ مجھے اس وقت موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو, ٹھیک ہے نا؟ تو میں برائی کو غالب ہونے کا ذریعہ کیوں بنوں؟ ہمیں جو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم برائی کا حصہ نہ بنو, تم نیکی ہی پہ جینا اور نیکی پہ مرنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو, تم اس سب میں شامل رہنا. باقی برائی تو ہوگی, وہ تو واضح, ٹھیک ہے نا؟ تو اس خبر سے آگاہ کیا, لیکن ساتھ یہ تلقین فرمائی کہ تم برائی کا حصہ نہ بننا, وہ تو ہوگا. ہر آنے والے وقت کے اندر نیکی پہ چلنا مشکل ہو جائے گا, تو تمہیں اور زیادہ فکر کرنے پڑے گی, اور زیادہ احتیاط کرنے پڑے گی, اور اپنی زیادہ حفاظت کرنے پڑے گی. جب آپ کے یہاں کورونا بڑھ جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کورونا تو پھیل رہا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں کورونا تو آنا ہی, کوئی بات نہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. نہیں نہیں بھائی, اب باہر نہیں نکلنا, باہر نہیں نکلنا, ماسک پہن لینا, یہ کر لینا, وہ کر لینا, انجیکشن لگا لینا, سب کچھ کر لینا. ارے میاں آنا تو ہے نا. نہیں نہیں وہاں تو سب یاد کرتے. تو ایسی برائی تو پھیلے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن تم برائی کا کیوں حصہ بنتے ہو؟ تم اس کی احتیاطی تدبیر کرو, اس کی حفاظت کرو, انشاءاللہ تم محفوظ ہو. ماشاءاللہ. جی ایک ہی چیز ہے جہاد قتال, ایک ہی چیز ہے. البتہ جہاد کا لفظ عام ہے. قرآن مجید میں یہ جہاد کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے قتال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اور دین کے دوسرے کاموں پر محنت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا؟ اور قتال اس کا ایک ہی معنی ہے, لڑائی. اور جہاد کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے, یعنی قتال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قتال کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ کہ دین کی خاطر محنت کرنا, دین کی خاطر قربانی کرنا, دین کی خاطر مجاہدہ اٹھانا, دین کی خاطر مشقت اٹھانا, جہاد کا لفظ اس میں استعمال ہوتا. جیسے قرآن میں ہے والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا اور مشقت اٹھائے گا, لنہدینہم سبلنا, ہم اسے اپنا راستہ ضرور عطا فرمائیں. جی نہیں بالکل نہیں، ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کی زکات بنتی ہے 1,00,000 روپے، لیکن آپ کو اندیشہ کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی میرے سے حساب میں غلطی ہو سکتی ہے آگے، آپ احتیاطاً جو ہے 1,25,000 روپے زکات نکال رہے ہیں، 25,000 نکال رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی زکات اگر اتنی ہو گئی کہ 1,00,000 ہی تھی تو باقی 25,000 کو آپ کو ستیہ کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ. اس کو بدلہ کیا ملے گا؟ نہیں، اس کو تو بدلہ نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ اس مسلمان کو نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے درجات کم ہو جائے. اس کو بدلہ ملتا اگر وہ ایمان کے ساتھ جاتا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے تو کفر کیا، اس گن کفر کی نحوست کی وجہ سے وہ محروم رہا، ٹھیک ہے نا، اس کفر کی نحوست کی وجہ سے. لیکن مسلمان کا درجہ کم ہو جائے، اس کو سزا ملے. جی 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 نہیں نہیں نہیں، کافر کے مرنے پر انا لیلہ نہیں پڑتا. نہیں نہیں، کہیں ایسا تو نہیں وہ ہندو جنرل مار کے دستی پر نہیں کہ کسی نے کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.